السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 135، آخری لیسن پانچویں پارے کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، یا انصاف کی گواہی دینے والے بنو. یہاں پر خاص خطاب پہلی بات تو مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ عدل کی گواہی دینے والے بنو. قوام مبالغے کا صیغہ ہے، قاف واو میم سے نکلا ہے، اور قسط ایک ایسا عام لفظ ہے جس میں دنیاوی معاملات، آپس کے معاملات، خانہ داری، باہمی لین دین، اپنے اور بیگانے، کافر یا مومن، ہر ایک سے انصاف کرنے کا حکم اس میں شامل ہے. اور یہ چیز صرف عدالت کی گواہی دینے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی بات کرنی ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کی بات کرنی ہے. قسط ایسے انصاف کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. جو نیک ہے اس کو نیک کہو، جو بد ہے اس کو بد کہو، سچی بات. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو. شہداء للہ، تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کو بیچ میں لایا گیا ہے. یہاں آج اگر ہم دیکھیں تو پورا کا پورا ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ معاشرہ عدل کی بجائے کوئی اور طرف جا رہا ہو، اور یہ عدل نہ ہونے کی وجہ سے آج جو انارکی پھیلی ہوئی ہے، جو کرپشن ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ عدل نہ ہونے کی وجہ سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی قانون سے فرار چاہتا ہے، قانون سے بیگانے ہیں، اور ہر قانون کے بارے میں تب یہ جملہ مشہور کیا گیا کہ کوئی بھی لا بنتا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے. ایسا مشہور کر دیا گیا ہے کہ قانون کبھی بھی عمل کرنے کے لیے نہیں بنتا. تو اب قانون پر عمل کرنے کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ اس کو توڑنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. عوام کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، عوام کیوں قانون کو فالو نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سے اوپر کا طبقہ ہے، جو خواص کا طبقہ ہے، جو اعلی عہدیدار ہیں، وہی انصاف کو قائم کرنے والے نہیں بن رہے، تو پھر ہم کیسے بن سکتے ہیں، یا ہم کیوں بنیں، یا ہم کیوں کریں؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے والے اور راست بات کہنے والے بنو. چاہے ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ معاملہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو، یا اس گواہی کی زد تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو. یعنی انسان کہاں ڈنڈی مار جاتا ہے، انسان کہاں ناانصافی کر جاتا ہے؟ جب معاملہ اپنوں کا ہوتا ہے، اور ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو معاملہ کسی کا بھی ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، کیونکہ رشتہ داروں کے معاملے میں انسان ہمیشہ جو ہے وہ کانشیس ہوتا ہے کہ میرے رشتہ داروں پر یا مجھ پر زد نہ پڑے. تو آپ دیکھیں کہ جو نیچے، جو انڈر میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ کب قانون کو فالو کریں گے؟ وہ کب راست باز بنیں گے؟ جب ان کے اوپر کے لوگ کریں گے. جسے حدیث میں آتا ہے کہ سید القوم خادمہم، کہ کسی بھی قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال قائم کی، اور جس معاشرے کو آپ نے بنایا اور سنوارا، وہ معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ایمان، ایسا معیار ایک نظر آتا ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے ہی لوگ تھے، اپنے مسلمان تھے. اس قدر انصاف اور عدل کا معاملہ کیا گیا. ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں احادیث میں کہ بنو مخزوم جو قبیلہ تھا اس وقت مدینہ کا، بہت ہی مشہور قبیلہ تھا اور بہت عزت والا قبیلہ سمجھا جاتا تھا. تو اس کی ایک عورت نے، خاتون نے چوری کر لی. تو اس کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ اتنا مشہور ہمارا قبیلہ اور اس قبیلے کا اتنا نام ہے، اب اگر اس عورت اس قبیلے کی ایک عورت پر حد لگتی ہے تو یہ تو بدنامی کی بات ہوگی ہمارے لیے. تو انہوں نے کسی طرح سے اللہ کے رسول کے پاس درخواست بھیجی اور اسامہ بن زید کو اپنا وہ بنایا, مشیر کہنے جسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ فوراً اسی وقت اٹھے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کو بھی یہی سزا ملتی. اور پھر آپ نے کہا کہ آگاہ رہو, تم سے پہلے کے لوگ بھی اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے یہاں کا امیر اگر کوئی کام کرتا تو اس کو بری کر دیتے تھے اور کوئی غریب کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے. تو اسی وجہ سے تو قومیں ہلاک ہوتی ہیں, اسی وجہ سے تو قومیں برباد ہوتی ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک پوری دنیا میں بس یہی حال ہے کہ امیر تو چھوڑ دیا جاتا ہے رشوت دے کر اور غریب بیچارہ مارا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بے گناہ نہیں ہوتا اس کو گناہگار بنا دیا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو اور جھوٹی گواہی یا گول مول بات مت کرو. جب تمہیں معلوم ہے, جب تم کسی بات کے شاہد تھے تو تم اس کو صحیح اور سچی طرح سے بات کو پہنچا دو. اب آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں معیار کیا ہے. ہمارے یہاں اب اگر ایک روڈ پہ دو لوگ جا رہے ہوں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایک سائیکل والے کا اور ایک کار والے کا, اب ہمارے یہاں بغیر تحقیق کے کیا کرتے ہیں, سیدھا اٹھاتے ہیں وہ مرسیڈیز والا اگر کار والا ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں بیچارہ سائیکل والا. یعنی بعض اوقات ہم انصاف کے چکر میں ناانصافی کر جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ تحقیق کرنا ہے, پہلے دیکھنا ہے کہ کون غلطی کس کی تھی. ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہو جاتی ہیں؟ وہ غریب کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے, غریب بھی اگر چوری کرتا ہے, غریب بھی اگر کچھ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو سزا اس کو بھی ملنی چاہیے. تو سزا کی وجہ سے ایک پورے معاشرے میں عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے, معاشرہ پر امن رہتا ہے. اور عدل نہ ہونے کی وجہ سے یہ جتنے آج کل جو ڈاکے ڈالے جاتے ہیں, چوریاں کی جاتی ہیں, یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عدل نہیں ہے. پھر اتنا جو ہے غلط چیز کو صحیح قرار دے دیا گیا ہے کہ عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہی, اور جو چاہے ہمارے دل سے ہم نے نیکی اور تقوی کا معیار بنا لیا یا گناہ کا معیار بنا لیا کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اچھا ہم نیک کام کریں, امیروں سے چوری کرو غریبوں کو دے دو, اور ایسے لوگوں کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے ہمارے یہاں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس کی بات ہو رہی ہے. پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا رابن ہوڈ, کہ اس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا نا یہ رابن ہوڈ, تو اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس عورت کو سزا دی گئی جو بنو مخزوم کے قبیلے کی جو خاتون تھی, اس کو سزا دی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ چاہے کوئی کتنا بھی عزت والا ہو, دولت والا ہو یا غریب ہو, اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ضرور ملے گی, تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو. اور ایسی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے زمانے کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے, کھڑے تھے, اور اسی دوران کہیں سے مال غنیمت میں سے کہیں سے کچھ کپڑا آیا ہوا تھا. جب وہ کپڑا سب کو تقسیم کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ سب کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کرتے بنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا کہ آپ کا کرتا لمبا ہے. ابھی آپ خطبہ دینے کے لیے شروعات کرنے ہی والے تھے تو مجلس میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا کیا باتیں کہنے لگے, پہلے آپ ہمارے ہمیں جسٹیفائی کریں, آپ ہمیں اس کا ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس جو کرتا ہے وہ اتنا لمبا کہاں سے سلا, آپ کے پاس اتنا زیادہ کپڑا کہاں سے آیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. تو اسی مجلس میں سے عبداللہ بن عمر اٹھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی ہائٹ چونکہ زیادہ تھی تو وہ کپڑا انہیں بہت کم پڑ رہا تھا, لہٰذا میں نے اپنا کپڑا بھی ان کو دے دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے عام لوگوں کو بھی یہ بات کی اجازت تھی کہ وہ عدل سے کام لے اور پوچھے, مطلب جو ہمارے یہاں آج بہت شور ہوتا ہے نا کہ اکاؤنٹیبلٹی, احتساب ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے. احتساب پورے لوگوں کا ہو, جو اوپر ہیں عہدیدار ان کا بھی اور جو نیچے ہیں ان کا بھی. تو کہا جا رہا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو, چاہے معاملہ تمہارے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. انہی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے نے کچھ ایسا کام کیا ہے, شاید شراب وغیرہ پینے کا معاملہ تھا. آپ نے حد لگوائی سب کے سامنے, اور حالانکہ آپ امیر المومنین تھے. تو معاملہ رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو, جب اس قدر اس طرح کا عدل ہوگا, اس طرح کا انصاف ہوگا, تو پھر وہ معاشرہ کیسے انارکی کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیوں نہ امن قائم ہوگا اس میں. آج غیر مسلم بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو ایک طرح سے آئیڈیل دور مانتے ہیں, آئیڈیل دور. اور واقعی میں خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا. ان کا دور آئیڈیل دور تھا اور اس میں بھی سب سے بیسٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایسا عدل قائم کیا کہ حیران ہے لوگ, حیران کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کر کے دکھایا. اور آج تو کتنا ڈر جاتے ہیں نا ہمارے یہاں, ہمارے معاشرے میں سچی گواہی دینے سے ڈرتے ہیں, یا معاملہ جب رشتے دار کا آتا ہے تو خاموش بیٹھ جاتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما, چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی فقیر ہو, کوئی دولت مند ہے یا فقیر ہے, بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. تم کیوں خیر خواہی کرتے ہو؟ ہم کتنا بیچارہ غریب کہہ کے اس کے ساتھ ہم اتنی وہ کرتے ہیں, رعایت کرتے ہیں, وہ بیچارہ غریب پھر اور مزید گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا نتیجہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ بھی عدل کریں, اس کو بیچارہ نہ کہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ چاہے رشتہ دار کا معاملہ ہو, چاہے غریب ہو یا امیر ہو, کیونکہ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے, یا کسی سے اگر ہم رعب میں آتے ہیں تو اس کی امیری کی وجہ سے رعب میں آتے ہیں, اور کسی کو بیچارگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تو وہ غریب کو بیچارگی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں ترس کھا کر. تو یہ دونوں بھی چیزیں انصاف کے خلاف ہوں گی. اور ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے انصاف میں, آگے بتائی جا رہی ہے, فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا, لہذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو نہ چھوڑو. تو ایک جو ہے ہمارا نفس بھی جو ہے وہ عدل کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ نفس کی بات نہ مانو, کیونکہ نفس نے تو اکثر لوگوں کو گمراہ ہی کیا ہے. نفس کی بات مانو گے تو پھر تو تمہارے لیے ہر ایک کے لیے جواز نکلتا چلا جائے گا, فلاں کو چھوڑ دو, فلاں کو یہ نہ کرو. نہیں, اور آپ دیکھیں کہ کسی کی خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو صحیح بات بتائی جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں سامنے والے کو برا لگ جائے گا اگر ہم اس کی غلطی اس کو بتاتے ہیں, تو نہیں, یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوئی, وہ تو اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. لہٰذا عدل کی بات کرو, معاملہ رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. اور وہی بات جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کی تھی, اب اس میں ایسا بھی نہ ہو کہ ہر بات میں آپ اپنے رشتہ داروں کو ہی بلیم کریں کہ نہیں ہمیشہ ماں کا قصور ہوگا, ہمیشہ میری بیٹی کا قصور ہوگا, ہمیشہ میرے بیٹے کا ہی قصور ہوگا. نہیں, بہو کا بھی قصور ہو سکتا ہے, داماد کا بھی قصور ہو سکتا ہے, اور کسی اور کا بھی قصور ہو سکتا ہے. تو دونوں طرف دیکھو, تحقیق کرو کہ کس کا قصور ہے, اس کو پھر اس حساب سے بات بتانی ہے. وَإِن تَلَوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. ایسی گول مول باتیں پسند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس کا بھی ساتھ دے دو, اس کا بھی ساتھ دے دو, اس کے منہ پر کہہ دو کہ تم بھی صحیح ہو, اس کے منہ پر کہہ دو کہ تم بھی صحیح ہو. نہیں, بات انصاف کی کہو, چاہے سامنے والے کو برا ہی کیوں نہ لگے, لیکن بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور وہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا نا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اپنے کام کرتے ہوئے, ان کے ہاتھوں میں کچھ رجسٹر تھے, حساب کتاب کر رہے تھے. ان کے بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے کچھ ذاتی بات کرنی ہے, کچھ مشورہ کرنا ہے. وہ چراغ جو جل رہا تھا انہوں نے اس چراغ کو بند کیا اور باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ اب بات کرو. بھائی نے کہا کہ وہاں بھی بیٹھ کے بات کر سکتے تھے ہم. کہنے لگے نہیں, وہ بیت المال کا چراغ تھا اور چونکہ میں گورنمنٹ کا کام کر رہا تھا لہٰذا وہ چراغ جل رہا تھا, اپنی ذاتی بات کرنی ہے تو وہ بیت المال کا چراغ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس حد تک عدل تھا, اس حد تک انصاف, اس حد تک ایمانداری تھی. آج کیوں نہیں ہے ہمارے اندر, کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے نا کہ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, کہ جو چیزیں جو ہمارے پاس بطور امانت ہیں اس میں بھی عدل سے ہم کو کام لینا ہے. جس کی امانت ہے اس کے ہی حوالے کرنی ہے یا اس کو اسی سے فائدہ اٹھانے دینا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, اے ایمان والو, خلوص دل سے اللہ پر, اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے, نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی. اب یہاں پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنو آمنو باللہ ورسولی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اب یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کبھی تو ایمان کا لیول بہت ہائی, بہت اونچا ہو جاتا ہے, اور کبھی ایمان کا لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے یا چور چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. تو یہ جو ایمان کے درجات ہوتے ہیں, اس وقت کے جو آس پاس کے لوگ تھے اس میں کچھ منافقین تھے, کچھ لوگ صرف زبان سے ایمان لائے تھے, یعنی اب وہ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یا بیٹھ گیا ہے, اور ان کو مستقبل اسلام کا ہی لگ رہا تھا. تو یہ سوچ کر کہ اب چونکہ اسلام لانے میں ہی فائدہ ہے دنیاوی, تو یہ سوچ کر انہوں نے زبان سے اقرار تو کر لیا اسلام کا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمینو باللہ و رسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اللہ نے اپنے رسول پر, اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا. تو ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے, اور صرف اس کتاب پر ہی ایمان نہیں لانا ہے قرآن پر, بلکہ جو پچھلی کتابیں آئی تھیں اس پر بھی یقین ہو کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے اس میں تحریف ہو گئی. پھر کہا جا رہا ہے کہ صرف کتابوں پر ہی ایمان نہیں لانا ہے, رسول پر, ملائکہ پر, فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر, ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پیچھے بات قسط اور عدل کی بات آئی, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان اور آخرت کا ڈر اور خوف نہ ہو. آپ کتنے بھی قانون پاس کر لیں, آپ کتنے بھی اصول بنا لیں, آپ کتنے بھی ڈسپلن جو ہے آگے پہنچا دیں, لیکن جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا, اللہ کے آگے کھڑے رہنے کا احساس نہیں ہوگا, اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا, یہ چیز آ ہی نہیں سکتی, عدل آ ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے اصول بنتے ہیں اور اصول ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. تو انفرادی لیول پر, انڈیویجولی اور اجتماعی لیول پر, دونوں طرح سے اللہ کا ڈر ہوگا تو خود بخود قانون بنتا چلا جائے گا, خود بخود دل میں ڈر آتا چلا جائے گا اور عدل قائم ہوتا جائے گا. آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا مال غنیمت میں سے, کہ جس نے مال غنیمت سے چوری کی تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا اس نے خیانت کی, ایک سوئی بھی اگر کوئی چراتا ہے تو وہ جہنمی ہے. اس بات کا اثر اتنا پڑا تھا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایران فتح ہوا اور مال غنیمت آیا تو ایک ایک سوئی, ایک ایک چھوٹی سی چیز وہاں پڑی ہوئی تھی مال غنیمت میں, تو اس کو دیکھ کر آپ رو پڑے. اور کس لیے؟ مسلمانوں کی ایمانداری پر بھی آپ کو رونا آیا, اور اس بات پر بھی رونا آیا کہ مال و دولت کثرت سے مدینہ کی طرف چلا آ رہا ہے, اور یہی سے بگاڑ, آپ نے سوچا تھا کہ بگاڑ کا ذریعہ یہیں سے ہوتا ہے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے. تو اتنی ایمانداری تھی ان کے اندر کہ ایک سوئی بھی وہ لوگ نہیں رکھتے تھے, کیونکہ وہ جنگ کرتے تھے نا اللہ کی خاطر, وہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتے تھے. تو یہ عدل اور انصاف کب آ سکتا ہے؟ جب آپ کا ایمان کا لیول وہ ہو, آپ کو اللہ پر, یوم آخر پر, ان تمام چیزوں پر آپ کو یقین ہو. اور مجھے ہمیشہ ایک مثال یاد آتی ہے, بہت اچھی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں, بچہ ہوم ورک کیوں کرتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ اگر کل میں ہوم ورک کر کے لے کر نہیں گیا تو کل ٹیچر مجھے سب کے سامنے پنشمنٹ دیں گی. وہ پنشمنٹ سے بچنے کے لیے بچہ ہوم ورک کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بچے اکثر رات میں گھبرا کر اٹھتے ہیں کہ اچھا ہمارا ہوم ورک کرنا رہ گیا, ہم بھول گئے کل. تو رات میں اٹھ کر بچے کرتے ہیں اپنا گھریلو کام. کیوں؟ کیونکہ ان کو سب کے سامنے پنشمنٹ نہیں چاہیے, سزا نہیں چاہیے. تو آپ دیکھیں کیا وہ ٹیچر کا ڈر, تو کیا اللہ تعالیٰ اس قابل نہیں ہے ہمارا رب کہ ہم اس ٹیچر سے زیادہ ڈرے کہ اس کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے, اس کے آگے ہمیں جواب دینا ہے. تو لہٰذا ایمان اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے جب وہ دل کے اندر ہو اور اللہ سے ڈرا جائے, اور پھر تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے. اور جو بھی اس ایمان سے ہٹے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے فقد ضل ضلالا بعیدا, کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. اب کہا جا رہا ہے بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. اب یہاں پر ان لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا, پھر ایمان لایا پھر کفر کیا, پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو آپ دیکھیں کہ انسان ایمان لانے کے بعد ڈائریکٹ کفر میں نہیں چلا جاتا, ڈائریکٹ وہ کفر کا شکار نہیں ہو جاتا, بلکہ اس کا یہی ایمان کا لیول, قربانی دینے کا جذبہ جب گھٹتا رہتا ہے اور جب اس کو دنیاوی فائدے نظر نہیں آتے تو وہ دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے کہ اچھا اسلام لانے کے بعد یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے, وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے, نمازیں بھی پڑھنی پڑ رہی ہے, اچھا مالی قربانی بھی دینی ہے مجھے, اچھا مجھے اپنا وقت بھی لگانا ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے. تو یہ چیزیں اس کے اوپر گراں گزرتی ہیں, دھیرے دھیرے اس کا دل اوب جاتا ہے کیونکہ وہ دل سے ایمان نہیں لایا نا, اس کو اللہ سے سچی محبت جو نہیں ہے. تو اللہ سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے, اور دنیاوی فائدے نہ ملنے کی وجہ سے پھر وہ کفر کا ساتھ دینے لگتا ہے, اور یہاں تک کہ اس کا پھر کفر میں وہی اس کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرف ڈھکیلتا چلا جاتا ہے, وہ لوگ اسی طرف چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہو. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے ایمان دو قسم کا ہوتا ہے, اسی طرح کفر بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کفر زبان سے کفر, کہ آپ زبان سے ہی انکار کر دیں کہ ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ اللہ کی بات کو, یہ زبانی کفر ہوا. اور ایک عملی کفر ہوا کہ زبان سے تو آپ ایمان لا لیے, آپ زبان سے اقرار کریں کہ آپ مسلمان ہیں, لیکن آپ کے سارے کام مسلمانوں کے اپوزٹ, سارے کام وہ جہاں پر اللہ تعالی کی حدود ٹوٹتی ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح سے ایمان کے درجات ہیں اور اسی طرح سے کفر کے بھی درجات ہیں یا منافقت کے بھی درجے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ جو ہے ایمان لاتا ہے لیکن دھیرے دھیرے نقصان سے بچنے کی خاطر وہ کفر کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی کفر دو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, کہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہی نہ ہوا, ایمان ہی نہ لایا, اور دوسرا مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا, زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن عمل سے جو ہے پیچھے ہٹتا چلا گیا, شرعی تقاضوں کو پورا نہ کیا. تو ایسا ایمان کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما, منافق لوگوں کو آپ یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کیسے یہ ایمان کفر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, یہ دراصل وہ گروہ ہوتا ہے جو منافقین کا گروہ ہوتا ہے, جو مذبذب رہتے ہیں ایمان لانے میں, ڈاواں ڈول رہتے ہیں کہ لائیں نہ لائیں, اور پھر اسلام کا رخ دیکھ کر, فائدہ دیکھ کر زبان سے تو اسلام لے آتے ہیں لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہوتے ہیں, اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, ہوا کے رخ کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہوا کا رخ جدھر ہو ادھر یہ پلٹ جاتے ہیں, جہاں انہیں اپنا دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے ادھر ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بغیر پیندے کا لوٹا, تو جدھر فائدہ نظر آیا ادھر ڈھلک گئے, ادھر اپنا حال چال ادھر پلٹ لیا, اور کوئی ایسی ان کی کوئی کوششیں یا ان کا کوئی عمل قربانی دینے والا نہیں ہوتا. ان کی ساری کوششیں یا تو کفر کے لیے ہوتی ہیں یا دنیاوی فائدوں کے لیے ہوتی ہیں, آخرت کا فائدہ ان کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت والا نہ بنائے, ایک درجے کا بھی نفاق ہمارے اندر نہ ہو, ایک درجے کا بھی نہیں. ہر لمحے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے میرا دل کیا کہتا ہے اندر سے, میرے جذبات کیا ہیں, کہ میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہوں یا میں قربانیوں سے بچنے کے لیے بچنا چاہتی ہوں. تو اپنا احتساب کرتے رہیں, اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو. پھر جو نفاق میں یا اس میں جو اور لوگ آگے بڑھتے ہیں تو کن چیزوں سے آگے بڑھتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں, تو کہ یہ کافر لوگوں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں, ایبتغون عندہم العزہ. اب یہ چیز جو نفاق میں اضافہ کرتی ہے, تو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی کافروں سے دوستی. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کافروں سے آپ کی بالکل دلی دوستی ہو اور وہ آپ کو ایمان سے نہ ہٹائیں. اسی لیے جو ہے کافروں کو دوست دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اگر یاد ہوگا تو اس کو ذہن میں لا لیجئے کہ دیکھیں معاملات جائز ہے اور آپ کو ان سے لین دین تو کرنا ہوگا, معاشرت معاملات یہ جائز ہے, لیکن موالات دلی تعلقات صرف مومن کے مومن سے ہونے چاہیے. تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے منافقت کی؟ جب کافروں کو دوست بنایا جائے, اولیاء ولی دلی دوست. دلی دوست اگر آپ بنائیں گے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اگر بناتے ہیں تو لازماً نفاق آنا ضروری ہے. کیا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو ایمان کی طرف لے جائے گا یا کفر کی طرف لے جائے گا؟ آپ خود بتائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کی مسلمانوں سے بڑھ کر غیر مسلموں سے دوستی ہوتی ہے, جن کو غیر مسلم بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں. کہتے ہیں غیر مسلموں کو برا نہ کہو. ان کو یہ آیت سخت ناپسند آتی ہے قرآن میں کہ ان اللہ لا یحب الکافرین, کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں پسند کرتا, جب دن رات اٹھنا بیٹھنا ہم نے دن رات ان کو اپنا جو ہے ولی بنا لیا ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کا رہن سہن, ان کو دیکھنا, ان کو انہی کے جیسے معیار ہم نے اپنا لیے ہیں, انہی کا پہناوا, انہی کی ساری چیزیں ان کی اپنا لی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری تو دوستی نہیں ہے اس طرح سے, دن رات تو ہم نہیں رہتے. تو دن رات تو آپ رہتے ہیں, آپ دیکھیں ٹی وی پر کیا بتاتا ہے دن رات, کون لوگ ہیں وہ؟ کفار, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کافر ہوں. اہل کتاب آج اہل کتاب تو نہیں رہنا, وہ تو بالکل کافر بن گئے پکے. اب تو بالکل جو منیمم ان کی ریکوائرمنٹ تھی جو اس پر بھی وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں. آپ ٹیوب جو ٹیوب دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو آپ یو ٹیوب کہہ لیں کہ وی ٹیوب کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, یو ٹیوب پر دن رات کیا آتا ہے؟ وہی کفار کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ٹی وی پر کیا آتا ہے؟ انہی کے بارے میں. ایون مسلمان ڈرامے بھی اگر آتے ہیں تو پورا کلچر کس کا بتایا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں وہ لباس, وہ رہن سہن, وہ اٹھنا بیٹھنا, وہ انداز, وہ نشست اور برخاست, وہ عورتوں کی فیشن. مسلمان ڈراموں میں بھی کیا وہ مسلمانوں کے ہیں؟ سارا کس سے لیا ہے؟ تو وہ ہم پڑھتے ہیں کہ المرء مع من احبا, کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. تو دن رات یہاں کہا جاتا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ. پہلا نفاق شروعات وہیں سے ہوتی ہے, نفاق کی شروعات. آپ دیکھیں معاملات ان سے رکھیں, آپ ان سے ان کی مہمانداری بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ان کا فلوئنس جو ہے اپنے اوپر نہ چھانے دے, ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں, کتنی آج دیکھیں نا کیا ہے ہماری جو ینگ جنریشن چھوڑے, یہ تو میں غلط بات کر رہی ہوں, ہمارے بوڑھے لوگ, ہمارے گھر کے بڑے بزرگ, کتنی محبت ہے ان کو ان سیریل سے, ان غیر مسلم لوگوں کے سیریل سے جہاں پر دن رات ہندو لوگوں کے بھجن اور وہ سب بتائے جاتے ہیں. چھوٹا سا بھی ان کا تہوار آتا ہے پورا اس کو شو کرتے ہیں وہ لوگ, اور ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ لوگ بیٹھ کر شوق سے باقاعدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو محبت انہی لوگوں سے, آپ کو دن رات اس کا انتظار ہے, انہی ڈراموں کا, وہ ٹی وی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر دن رات غیر مسلم کلچر کو شو کیا جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ. ایب تہون اندہم العزہ, کیا تم ان سے عزت چاہتے ہو؟ عزت نہیں ملے گی, کتنا بھی پیچھے بھاگ لیں, غیر مسلموں کے پیچھے کتنا بھی بھاگیں آپ, کتنا بھی امریکن بن جائے, کتنا بھی اپنے آپ کو آپ ان لوگ امریکن لوگوں کے جیسا بنا لیں, عزت نہیں دینے والے آپ کو. ہم نے دیکھ لیا نا, ہم نے دیکھ لیا اتنے سالوں سے, یہی تو ہم کر رہے ہیں. جب سے انگریز آئے تھے ہندوستان میں, جب سے ہم نے جو اپنے دین کو چھوڑا, ہم نے اپنے اسکولوں کا نصاب ختم کر دیا, جو وہ نصاب لے کر آئے تھے وہ نصاب آج ہمارے اسکولوں میں ہے, ہم نے اپنے مدرسے بند کر دیے جو کسی نہ کسی طرح دین کو زندہ رکھے ہوئے تھے. ہم نے انہوں نے کہا پردہ بری چیز ہے, ہم نے پردہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا شراب جو ہے کوئی بات نہیں, بیئر پی جا سکتی ہے, ہمارے مسلمان لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. انہوں نے کہا سود جائز ہے, ربا جائز ہے, اس کو ایسے نہیں ایسے کیا جا سکتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, جو تم کہتے ہو آمن نہ ہو صدق نہ. انہوں نے کہا یہ کرو وہ کرو, جو وہ کہتے کہ ہم وہ کرتے چلے گئے. انہوں نے کہا رہن اپنا لباس چھوڑ دو, کیا ضرورت ہے یہ تشخص کی. اور آج ہماری ینگ جنریشن دیکھیں کہ جو ایک ٹھیک ہے, میں نہیں کہتی کہ کرتا پیجامہ مسلمانوں کا ڈریس ہے, لیکن کم از کم ایک پہچان تو ہے نا. پہچان آج ہماری ینگ جنریشن پہنتی ہے کرتا پیجامہ بھی نہیں پہننا چاہتے. ٹھیک ہے لباس سے کچھ نہیں ہوتا, دل کے اندر ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے کہ لباس پر آپ اتنی بات کیوں کہتی ہیں. لباس شناخت ہوتا ہے انسان کی, لباس شو کر رہا ہوتا ہے آپ کی حیا کو. تو یہ ایمان ہے نا, گھٹتا بڑھتا رہتا ہے ایمان کا لیول, اور یہ دھیرے دھیرے نفاق انسان کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. ایک دفعہ تو ایمان کا لیول اتنا ہائی ہو گیا کہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, تمام شب قدر کی تمام طاق راتوں میں جاگ لیے, اور ایک دفعہ ایمان کا لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ فرض نمازیں بھی چھوڑ دی. ایک دفعہ اتنا نیک بن گئے کہ بالکل سر سے دوپٹہ ہی نہیں اتر رہا ہے, اور ایک دوسری پارٹی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو پورا ستر بھی ڈھکا ہوا نہیں ہے, کہ ایسی ساڑی پہنی ہوئی ہے کہ دیکھ کر توبہ کرنے کو دل چاہتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ایمان کا لیول ہے. اور آپ جیسے جیسے لوگوں میں بیٹھتے جائیں گے, آپ دیکھیں جتنے ڈرامے سیریل جو لوگوں کو دیکھا ہے نا ہم نے یہاں پر, کہ لوگ جو بدلے ہیں یہ ڈرامے اور سیریلس کی وجہ سے بدلے ہیں لوگ, کہ جیسا اس میں بتا رہا ہے ویسے ہم بھی بنیں گے. ایک خاتون, کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک پارٹی میں کوئی دو تین خاتون بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی کہ مجھے بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی جو ساڑی فلاں فلاں اس نے پہنی تھی مجھے ویسا ہی ڈریس سلوا دو. اور کہا جاتا ہے کہ 25,000 صرف اس ڈریس کو سلوانے کے لیے انہوں نے دیے ہیں, 25,000 روپیے. تو یہ کیا سیکھ رہے ہیں ہم, آپ دیکھیں کہ یہ فضول خرچی میں نہیں آ رہا ہے. تو جیسے جیسے آپ کافروں کو دیکھتے رہیں گے, دن رات ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے رہیں گے, وہ آپ کو اپنی ہی طرف بلائیں گے, اپنی ہی طرف کھینچیں گے. تو یہ ہے ہمارے ہیروز, یہ ہے ہمارے ماڈلز. نہیں, ہمارے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ماڈل بنایا گیا ہے, صحابہ کرام کو ہمارے لیے ماڈل بنایا گیا, رول ماڈل. تو اس طرف رخ موڑے تو دھیرے دھیرے انسان کفر کی طرف جاتا ہے, دھیرے دھیرے انسان نفاق کی طرف جاتا ہے. تو آپ ان کے آپ کتنا بھی کر لیں, وہ آتا ہے نا کوا چلا ہنس کے چال اپنی چال بھی بھول گیا. آپ کتنا بھی اپنے آپ کو بدلیں, کتنا بھی اپنے آپ کو آپ امریکن شو کر دیں, آپ کو وہ اپنا بنانے والے نہیں, آپ کو عزت نہیں دینے والے. کیونکہ عزت کہاں ہے, فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, اللہ رہنے والا عزت. پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں, یاد ہے آپ لوگوں کو, تُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ذَلِكَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, کہ عزت بھی اس کے اختیار میں ہے اور ذلت بھی اس کے اختیار میں ہے. ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, جس کو چاہے عطا کرے. تو اللہ کے آگے آؤ, اللہ کے آگے جھکو, اللہ عزت دینے والا ہے. اور ہم نے دیکھا, ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب اسلام کو اپنایا, ان کا فخر, ان کا غرور اسلام تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس جب فتح ہوا اور اس کی چابیاں وہاں کے جو حکام تھے وہ امیر المومنین کو دینا چاہتے تھے, عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ آپ آئیے اور چابیاں لیجئے. جب یہ گئے تو کھدر کا لباس پہنے ہوئے تھے, کپڑوں پر دو تین جگہ پیوند لگا تھا, اونچا لباس تھا. تو عبیدہ بن جرہ آئے قریب میں اور کہنے لگے کہ اے امیر المومنین, کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس حیثیت سے آئے ہیں, اور آپ کا آپ نے کم از کم لباس تو بدل لیا ہوتا. تو ناراض ہو گیا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے اے عبیدہ, کہ تم نہیں جانتے کہ عزت ہمیں کس نے دیے, ہماری عزت, ہمارا رعب, ہمارا دبدبہ اسلام کی وجہ سے, ڈریس کی وجہ سے نہیں ہے. تو جب یہ آئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ ہم اس لیے چابیاں آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں کہ بیت المقدس کو جو فتح کرے گا وہ ایسے لباس میں ہوگا, سیدھے سادھے لباس میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزت اسلام سے ملتی ہے, اسلام کو اپنانے سے عزت ملتی ہے, سچ کہنے سے, عدل کے راستے اور عدل کے گواہ بننے سے. عزت یہ لوگوں کی نقالی کر کے نہیں ملتی, نقالی تو بندر بھی کرتے ہیں نا, تو کیا ہم بننا چاہیں گے ویسے, نہیں نا. تو عزت اسلام کے اندر ہے, اسلام کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمیں بلند درجات عطا کرے گا, اور جس طرح سے اسلام کو چھوڑیں گے تو پھر وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو کر رہتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قرآن کو چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ذلیل اور رسوا کرے گا. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، تو ذلت تو ملنی ہی ہے. لہذا العزت للہ جميعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لو، اللہ سے مانگو، وہی عزت دینے والا ہے، وہی غلبہ نصیب کرنے والا ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیت الہی کا انکار کیا جا رہا ہے، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیری، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب ایسی محفل میں بیٹھنے سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا ایسی محفلوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جہاں پر اللہ کی آیتوں پر اللہ کی آیتوں پر مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہو. اور سورہ انعام چونکہ سورہ نساء سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ مکی سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے، تو سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا تھا کہ جو لوگ ہماری آیات میں کج بحثیاں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ رہیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. یعنی جہاں پر بیٹھ کر لوگ اعلان یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہاں ایسی محفل میں بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے، ایک مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے بھلا؟ لیکن ہم دیکھتے کہ غیر مسلم تو کیا مذاق اڑائیں گے دین اسلام کا، خود ہمارے مسلمان مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو ملا اور ملانی کا نام ہم نے رکھ دیا ہے، اچھا وہ آ گئی دیکھو اب شروع کر دیں گی اپنا واعظ و نصیحت، اور ملا کی دوڑ مسجد تک. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ مذاق اڑانا ہی تو ہے، دین کا مذاق بنایا جاتا ہے کہ اچھا بڑے آ گئے، سود بھی نہیں لیتے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے، زندگی کیسے گزاریں گے. تو تزہی کامز لہجہ دینداروں کے لیے، تزہی کامز لہجہ. آج کیوں دین اتنا، جو کیوں لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں آنے دیتے، اسی وجہ سے کہ کیونکہ ہم نے دینداروں کا مذاق بنا دیا ہے، مذاق. اور آپ دیکھیں نا کہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے دین کا، ہمارے جو ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہو. کبھی اللہ نہ کرے کوئی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے والدین کا کوئی مذاق اڑا رہا ہو، آپ برداشت کریں گی؟ نہیں نا. ہمیں کتنا لگتا ہے کہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی غیر تو کیا مذاق اڑائے گا، خود ہمارے گھر والے اگر کبھی جو ہے اس طرح سے والدین کو ذرا سی غلط بات کہتے تو ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو دین تو والدین سے بھی بڑھ کر ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی محفل جہاں پر اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہو، تم وہاں مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے، بلا شبہ اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یعنی اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے تم نے مذاق نہیں اڑایا دین کا، تمہیں اندر ہی اندر برا بھی لگ رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، تم وہاں بیٹھے رہے اس کا مطلب تم نے ان کا ساتھ دیا. اس لیے کیوں منع کیا گیا ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر، ایک مسلمان ایک کافر ہو بھلا، لیکن دونوں اگر ایک کافر شراب پی رہا ہے تو مسلمان بیٹھ نہیں سکتا ساتھ میں، کیونکہ ایک حرام کام میں تم وہاں ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتے، ہٹ جاؤ وہاں سے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی مجلسوں، ایسی محفلوں کو اوائڈ کرو، وہاں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ منافقین اور کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور ان سب کو وہاں پر جمع کرے گا. ان الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم. اب یہ ان کی ایک اور حرکت بتائی جا رہی ہے، وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے. اور اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافق کیسا ہوتا ہے, دونوں طرف دو منہ والا ہوتا ہے نا, اس کو اس لیے دو منہ والا کہتے ہیں منافق کو. اور یہ ان کی مفاد پرستی تھی کیونکہ وہ دنیا کا فائدہ چاہتے تھے, کیونکہ اگر جنگ میں کبھی شریک نہیں ہوتے تھے لیکن دیکھتے کہ مال غنیمت آیا ہے ساتھ میں تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے. اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہوتا تو کہتے کہ ہم جو ہے قدرت رکھتے تھے لیکن ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا مسلمانوں سے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے, فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, بس اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی. کیونکہ یہ تو لکھا ہوا ہے, یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی خاطر بالکل جو ہے فرم رہیں گے, کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. اسلام کی خاطر ان کا سب کچھ قربانی دینا, سب کچھ جذبہ ان کا بالکل آگے آگے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیفیٹ نہیں کروائے گا کسی کافروں سے, بلکہ مسلمان ہی کو وکٹری ملے گی, مسلمانوں کو ہی فتح نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافقین کچھ بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گا, جیت مسلمانوں کی ہوگی. تو یہاں پر اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آج ایسا ہو گیا ہے معاملہ کہ ہم مسلمان رہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس زمانے میں یہی چیزیں منافقین میں ہوا کرتی تھیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ایمان کو ہمارے اندر راسخ کر دے, قربانی دینے والے بنے ہم. آپ دیکھیں نا کہ قربانی کے بغیر کوئی چیز پاسبل ہی نہیں ہے, ایمان آپ کا مضبوط ہو ہی نہیں سکتا ہجرت, جہاد اور قربانی سے. اب ہجرت تو آج نہیں ہے, جہاد بھی نہیں ہے, ایک ہی چیز رہ جاتی ہے قربانی. تو قربانی دینا ہے ہم کو تاکہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر سکیں, اور آج سب سے زیادہ ضرورت ابھی اسی بات کی ہے. دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے قربانی چاہیے. تو یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا لفظ آیا یخودو, خا واو دعاد اس کا روٹ ورڈ ہے, وہ مشغول ہو جائیں, اس کے معنی ہوتے ہیں پانی میں اترنا اور اس کے اندر چلا جانا. تو یہ ایک اشارے یا استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے کسی کام میں مشغول رہنے کے لیے. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ ان کے ساتھ نہ رہو, منافقین کے ساتھ نہ رہو, کافروں سے دوستی نہ کرو, ورنہ تم بھی منافقت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. ایک اور لفظ آیا تھا نستحوذ, ہا واو زال اس کا روٹ ورڈ ہے, غالب رہے قادر تھے ہم. اس کے معنی جو ہوتے ہیں لغوی جو تحقیق ہے اس کی, ہانکنے والا جو اونٹ کے پیچھے اس کی رانوں کے عین بیچ چل کر سختی سے اسے ہانکے, یا پھر مسلط ہو کر ہانکنا جیسے شیطان انسان کو اپنی مرضی کے مطابق ہانکتا ہے. تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا گیا کہ منافقین نے کہا تھا کہ الم نستحوذ علیکم, کافروں سے کہا تھا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ان کی ایک اور نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ بازی کرتے ہیں, اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں, یا کسل مندی سے آتے ہیں نماز کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ منافقین کی نماز بھی ہمیں بتا دی گئی, اور کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے, اور مومن اور کافر میں فرق کرنے کے لیے یہی ایک امتیازی علامت ہے. اب چونکہ اس وقت جو منافقین تھے وہ اسلام کے مدعی تھے, زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, اب چونکہ مسلمان تھے لہذا نماز تو انہیں ادا کرنی ہی پڑتی تھی. اس وقت کے منافقین نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھتے تھے, اور کوئی نماز چھوڑتے نہیں تھے. ٹھیک ہے دیر سے آتے لیکن پڑھتے ضرور تھے. اب ذرا تصور کریں کہ آج کیا حال ہے, اس وقت کے تو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. منافقین, عبداللہ بن ابی جو تھا منافقین کا سردار, پہلی صف میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. اب جو نماز نہ پڑھتے ہیں, جب بتائیں ان کا کیا حال ہوگا, کیسا ایک دور پلٹ آیا نا. جیسے ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں کہ کیسے ان میں تبدیلیاں آ گئی تھیں, کیسے خرافات ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے, کیسا ایمان کا لیول ان کا ڈاؤن ہو گیا تھا. کیا آج وہی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں آج ہمیں مسلمانوں میں؟ سیم وہی سچویشن نظر آتی ہے, سیم وہی کہ مسجدیں خالی ہیں, مسجدیں مرس یا خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. بہت صحیح بات کہی تھی علامہ اقبال نے. تو مسجدیں خالی ہیں آج, آپ کو معلوم ہوگا خود یہاں وہیں کی مسجدوں میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو کچھ مسجدیں ہیں, حالانکہ شہر مسلمانوں کا سٹی ہوتا ہے ایک, تو ایک جگہ ایسا محلہ ہے جہاں مسلمانوں پورے رہتے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ عشاء میں امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے, امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے آئیے کوئی ایک دو لوگ تو آئے تاکہ میں جماعت بناؤں. اب آپ تصور کریں ذرا, پھر ہم کو یہ ہے دعویٰ کہ ہماری مسجد ان کے قبضے میں ہے, تو کیوں تالے پڑے تھے بابری مسجد میں؟ قصور ہمارا تھا, نماز کے لیے جو نہیں جاتے تھے. مسجدیں بنا لی, مسجدیں بنانے کا بہت شوق ہے ہمیں, لیکن نماز کے لیے جانے کا شوق نہیں. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو وہی والا حال ہوتا ہے. تو ان کا جو حال تھا کہ آتے تھے, آتے ضرور تھے, لیکن کیسے آتے تھے؟ ڈلتے ملتے, کسل مندی کے ساتھ. یہ جو کسالہ ہے نا, اکتاتے ہوئے, کاہلی سے, کاف سین لام سے, کسل مندی, ہم یہ لفظ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں, ایکچولی وہ سیم اسی معنوں میں آتا ہے. بے رغبتی یا بے دلی کی وجہ سے طبیعت کا گرا ہونا, کاہل ہونا, ڈھیلا ڈھالا ہونا, ایسا ان کا حال تھا. جیسے ہم کبھی کبھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہی مسلمانوں کی زبان سے, ارے اللہ پھر اذان ہو گئی, اب بھی تو پڑھے تھے نماز. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے, وہی چیز ہے جسے منع کیا جا رہا ہے. منافقین کا یہی حال رہتا تھا, نمازیں انہیں بہت بھاری لگتی تھیں, اور ان کی نمازوں کا جو طریقہ بتایا گیا کہ ان کی نماز جو ہے اس میں خوشی اور خضوع نہیں ہوتا تھا, اطمینان نہیں ہوتا تھا, دلچسپی نہیں رہتی تھی ان کو نماز سے, مردنی چھائی رہتی تھی. جیسے ہی اذان سنتے ایک بوجھ سا ان کو لگتا, بھاری پن ان کو ان کے دل پر محسوس ہوتا, اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی فوراً گھروں کی راہ لیتے. ان کے آنے جانے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنی بے دلی سے نماز کے لیے آ رہے ہیں. نہ انہیں نماز کی اہمیت کا احساس تھا, نہ اللہ سے محبت, نہ اللہ کے ذکر سے کوئی رغبت. وہ مسجد میں آتے تو ہیں لیکن صرف حاضری لگوانے کے لیے کہ میرا نام لکھ لیا جائے ابھی فی الحال مسلمانوں کے دفتر میں, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے تھے. اور باجماعت نماز بھی کم ہی پڑھا کرتے تھے وہ. اسی لیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر, یعنی نماز عصر کے بارے میں ہے, چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے نا ایسا, انتظار کرتے ہیں ہم لوگ, اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, تھوڑی دیر اور بیٹھو باتیں کر لو, اور پھر جب کم ٹائم رہ جاتا ہے, وقت تنگ ہونے لگتا ہے, تب اٹھ کر جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس نماز کو منافق کی نماز کہا ہے, تو ایسی نماز نہ پڑھیں. پھر اسی طرح ابو ہریرہ راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں. یاد رکھیں صبح کون سی؟ فجر کی, اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں. اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو ان نمازوں میں ہیں تو گھسٹ کر بھی پہنچتے. اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں, اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلتے. بخاری کی حدیث ہے. کتنا پڑھ کر ڈر لگتا ہے نا, دل روتا ہے اندر سے. ہمارے رسول کتنے محبت کرنے والے تھے, کتنے رحم دل تھے, لیکن نماز کو جماعت سے نہ پڑھنے والوں کے لیے, جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے تھے ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آگ کا شعلہ لوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کتنے گھر ہیں, کتنے گھر ہیں جہاں سے فجر کے وقت لوگ نکلتے ہوں, اور کتنے گھر ہیں جہاں فجر کے وقت کوئی ہلچل نہیں ہوتی, آرام سے سوئے ہیں. غور کرنے کی بات ہے نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخہ ہو, ان کے پاس آئے تو ان کسی کہے اور ان کے پاس جائے تو ان کسی کہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو منافق کو دو منہ والا کہتے ہیں نا. منافق نفقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سرنگ, ٹنل, جس کا دونوں طرف سے سوراخ ہوتا ہے. اگر آپ کوئی چیز ڈالیں نا اس میں نیچے سے گر جائے گی. تو منافق کا بھی ایمان اوپر سے جاتا ہے نیچے سے نکل جاتا ہے, اس لیے اس کو منافق کہا گیا ہے. اب منافقوں سے دوستی کیوں منع کی گئی؟ کیونکہ وہ تمہیں بھی ویسا ہی کر دیں گے, منافقوں جیسا اپنا ہی جیسا حال تمہارا کر دیں گے. کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, کہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں اور کسل مندی سے نماز کے لیے آتے ہیں. تو نماز کے لیے کبھی بھی کسل مندی نہ کریں, کاہلی اور سستی نہ کریں, خوش دلی سے اٹھیں نماز کے لیے اور خوش دلی سے نماز ادا کریں پورے خوشی اور خدو کے ساتھ, منافقین کی جیسی نماز نہ ہو. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. بالکل جو ہماری یہاں مثال پیش کی جاتی ہے نا, بغیر پیندے کا لوٹا, کہ جدھر جگہ ملی ادھر لڑھک گیا. تو بالکل لا الہ الا ولا الہ الا, ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اے ایمان والو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ پھر دوبارہ ذکر ہے, اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر؟ یعنی جب ایک بار منع کر دیا گیا تو پھر تمہاری ہمدردیاں کیوں ان کے ساتھ ہیں؟ تم کیوں ان سے دوستی گانٹ رہے ہو؟ ان کو دوست نہ بناؤ. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا, انصار کے جو کچھ قبیلے تھے جن کی ان سے دوستی تھی, تو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے دوستی نہ کرو ورنہ تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی. تو یہ دوستی کی ممانعت کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو, تم واقعی میں مسلمان ہو, تو اس کا ثبوت تمہیں یہ دینا ہوگا کہ منافقین سے دوستی نہ گانٹھو. اس میں سراسر تمہارا نقصان ہے, تمہارے ایمان کا, تمہارے ہر چیز کا, آخرت کا نقصان ہے. اور ہم جانتے ہیں نا کہ جتنا نقصان یہ منافقین نے اسلام کو پہنچایا کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. کیا ملا؟ نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. کوئی فائدہ نہیں, زبانی دعوی کر کے کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. منافقین کی اللہ کے رسول نے کچھ علامات بتائی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو کہا گیا کہ فی الدرک الاسفل من النار, کے آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. جب آگ جلتی ہے تو سب سے زیادہ تیز اس کا جو شعلہ ہوتا ہے, جو اس کی تپش ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے؟ ہم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم سب خواتین ہیں, دن رات ہمیں چولہے سے واسطہ ہوتا ہے, گیس یا چولہے پر ہم کھانا بناتے رہتے ہیں. ہم کو معلوم ہے جہاں سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے وہاں سب سے زیادہ تپش اس کی ہوتی ہے, سب سے زیادہ تیز جلتی ہے آگ وہاں پر. تو اسی لیے ان سب سے نیچے, کافروں سے بھی زیادہ نیچے, جہاں آگ کی زیادہ تپش ہوں گی وہاں ہوں گے منافق. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوہرا کام کیا تھا. انہوں نے مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا, زبان سے ایمان کا اقرار کر کے اندر سے ان کے دل مسلمان نہیں تھے, اس لیے ان کا انجام بہت خطرناک ہے. تو منافقین کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ یہ ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے یا بکواس کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب جس میں ایک بھی خصلت ہوگی وہ اس درجے کا منافق ہوگا۔ تو اس لیے چاروں چیزیں اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر ہے تو ہم کو اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين۔ ہاں، ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے دین کو خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ عن قریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی بھی موقع اللہ تعالیٰ دے رہے، الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی اور دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور خالص کر لیا دین کو اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر عظیم پائیں گے، اور اپنے آپ کو مومنین کے ساتھ کر لیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کے ساتھ ملنا ضروری ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہمارا میل جول، ہمارا سب کچھ کس کے ساتھ ہو؟ مومنین کے ساتھ ہو، کیونکہ مومنین کے ساتھ رہ کر ایمان ہمارا بڑھے گا۔ اور کافروں کے ساتھ رہتے ہیں یا منافقین کے ساتھ رہتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کی اسلام سے دوستی نہیں ہے، اسلام جو خود مسلمان اپنے آپ کو کہتے تو ہیں لیکن اسلام دوست نہیں ہے، الٹا اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انہی کے ساتھ ہو جائیں گے پھر، کیونکہ المرء مع من احب، کہ جس کی جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے دین کو خالص کر لیا، مسلمانوں کے ساتھ رہا، لہٰذا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر شکر گزاری کی بات کی گئی ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو کیوں وہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، وہ جانتا ہے۔ تو شکر گزاری، شکر کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شکر کے معنی ہی یہ ہے کہ اعتراف نعمت، نعمت کا اعتراف کرنا، یہ شکر گزاری کے معنی ہے۔ اور اس کے تین درجے بتائے گئے ہیں، قلبی، قولی اور عملی، دل کا، زبان کا اور عمل کا شکر۔ دل کا شکر کیا ہے، قلبی کیا ہے؟ انسان دل سے اللہ کے یا کسی کے احسانات کا اعتراف کرے، یعنی اپنے دل کے اندر اس کو احساس ہو۔ دوسرا زبان سے تحدیث سے نعمت کے طور پر، یعنی نعمت کو ظاہر کرنے کے طور پر زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے، یہ قولی ہوا۔ پھر عملی، اس شکر کے اثرات اس کے اعضاء اور جواہرے سے بھی ظاہر ہوں، یعنی صرف زبان سے کہہ دینا شکر ہے اللہ، یہ کیا بات ہوئی بھائی، تو دل سے احساس ہو، اس کے اعضاء اور جوارے بھی، کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو میری آنکھیں وہی دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، میرے ہاتھ وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہیں، میں ان ہاتھوں سے، اپنے ان اعضاء سے وہ کام نہیں لوں گی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اس کے اعضاء اور جوارے بھی جو ہے اس کی زبان کا اور اس کے دل کا ساتھ دیں، یہ بھی شکر گزاری ہوئی۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کا خیال کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے، اور پھر اسی جذبات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خود وہ اکیلے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ ون بائی ون انسان کے اندر خود بخود آتی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ احسانات کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اس کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر اسی خوشی اور محبت کی وجہ سے اس اخلاص کا اس پر یہ اثر پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں اتنا ہی زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے۔ اتنا ہی مجھے اپنے اعضاء اور جوارح سے، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، سب سے اللہ کی فرما برداری کے کام کرنے ہیں کہ جتنا میرے پاس وقت ہے میں اتنا اللہ کی عبادت کروں. اگر میرے پاس وقت ہو نہ ہو تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے میں اللہ کا ذکر کروں. جتنا مجھے وقت ملتا ہے میں قرآن کی تلاوت میں لگاؤں، سیکھنے سکھانے میں لگاؤں، تو اس کے اعضاء اور جوارح جو ہے اس شکر گزاری کا جو ہے نمونہ پھر بن جاتے ہیں. اور اس کا ہمیں جو واقعہ ملتا ہے، یہ مثال ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جو گھڑیاں تھیں اس سے ملتی ہیں. یہ آخری جو آپ کے اوقات تھے کہ آپ ایسا کیا کرتے کہ رات کو اتنا زیادہ قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ شکر گزاری کیسے ہوتی ہے. پھر اللہ کے آگے جھک کے، اس کی نعمتوں کا اقرار کر کے، اس کی عبادت کر کے. تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سچا مومن جو ہوتا ہے تو جو بھی اللہ کے احسانات اس پر ہوتے ہیں، جو اللہ کا اکرام اور فضل اس پر ہوتا ہے، تو اس کے جذبات پھر اس کے بدلے میں، اس کے جذبات میں محبت اور خلوص اور وفاداری پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہر طرح سے ان احسانات کا شکر بجا لانا چاہتا ہے اللہ کے آگے جھک کر. تو یہ شکر جو ہے، جب یہ شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب قدردانی یا قدر شناسی ہوتا ہے. یعنی انسان اگر تھوڑا سا بھی عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ وکان اللہ شاکرن علیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو بہت قدردان پائے گا، کیونکہ شکر کا ہی لفظ ہے ان شکر تم اور شاکرن. تو جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو قدردان پائے گا کہ تم تھوڑا سا بھی شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس عمل سے بہت بڑھ کر دے گا اور تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دے گا. تو لہٰذا شکر گزاری کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. تو ہم کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے. تو جو سبق ہم کو ملا کہ منافقت سے بچنا ہے، شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنی ہے، دوستیاں ہماری ایمان والوں کے ساتھ ہو. اور آپ دیکھیں نا کہ جیسا ماحول ہوتا ہے انسان وہ ماحول کا اثر بہت جلد قبول کرتا ہے، صحبت کا اثر بہت پڑتا ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارا کمپٹیشن نیکی میں رہے گا پھر. اور اگر دنیا داروں سے، منافقین سے دوستیاں ہوں گی، کافروں سے دوستی اور محبت ہوگی، تو سب دنیا کے پیچھے ہم لگے رہیں گے. تو لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، اور شکر گزاری کی کیفیت ہمیشہ اپنے اندر لائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.